کتاب العلم، آگے علم کے بارے ہیں، علم کی خوبیاں اور اس کی فضیلت. عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عنی حدثوا عن بني اسرائيل لا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تین باتیں اس حدیث میں حضور نے ارشاد فرمائیں. فرمایا کسی کے پاس ایک جملہ بھی ہو میرا، وہ دوسروں تک پہنچاؤ. ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہے وہی بات پر، جو بات تمہارے پاس سچی مستند جس کی دلیل ہو کہ یہ ارشاد نبوی ہے وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچا، اسے آگے پہنچاؤ میری طرف. بلغوا عنی، میری طرف سے، گویا تم میرے قاصد، میرے خادم، میرے ایلچی بن جاؤ گے. تو تبلیغ کا بڑا درجہ ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن یاد رہے دین کے کسی بھی حکم کو اس طرح قید کر لینا کہ صرف یہ دین ہے، جو یہ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں، یا اچھا مسلمان نہیں، یہ بدعت بن جائے. ہر بندہ دین کا کام اپنی طرح سے کر رہا ہے، سب دیندار. جیسے فوج ہے نا، کچھ تو لڑتے ہیں بندوق لے کر، کچھ توپ خانے والے توپیں چلاتے ہیں، کوئی ہوائی جہاز والے ہوا سے لڑتے ہیں، سارے فوجی. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بندوق نہیں لیکن وہ ٹیلی فون کی تاریں لگا رہے ہیں ایک محکمہ سگنل کا، وہ فوجی نہیں. کچھ ایسے ہیں جو پیچھے کھانا پکڑا رہے ہیں لانگری باگری، وہ بھی فوجی ہیں. وہ بھی کھانا نہ دیں تو باقی کس طرح دیں گے. تو دین میں کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، تو جتنا جتنا جو کام کر رہا ہے سب دین کی خدمت کر رہے ہیں. اگر ایک کام پہ قدغن لگا دی، جو یہ نہیں کرتا وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، تو یہ پھر دین نہیں رہتا، یہ بدعت بن جاتا اور بدعت گمراہی ہے. تو قید نہیں لگائی جا سکتی. ہم ذکر کرتے ہیں اجتماع کر، ہم کہیں کہ جو یہ نہیں کرتے وہ اچھے مسلمان نہیں ہے، تو یہ بدعت بن جائے گا. یہ بہت اچھا طریقہ ہے الحمدللہ، جو کرے جو نہ کرے مسلمان تو وہ بھی ہے. اب اس پہ اسلام کی قید تو نہیں نہ لگائی جا سکتی، لہذا اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے. ہم میں یہ کمی آ گئی، جو شخص جو کام کر کہتا ہے یہی دین ہے، نہیں. جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، خواہ وہ ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، وہ بھی دین کا کام، دین کی خدمت کر رہا ہے. اور فرمایا بنی اسرائیل میں، حالانکہ تورات زبور سے حضور نے منع فرمایا، لیکن فرمایا کچھ کہانیاں بھی ہیں ان میں، کچھ عبرت کا سامان بھی ہے، کچھ پہلی قوموں کے حالات بھی ہیں، کچھ تباہ ہونے والوں کے حالات ہیں، کچھ جن کو فائدہ ہوا وہ کہانیاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ عقیدے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہیں، نیکی کی رغبت دلانے کے لیے یا گناہ سے ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. اسی ضمن میں آ جاتی ہیں، جیسے مولانا سعدی رحمۃ اللہ کی بے شمار حکایات ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ وہ واقعہ ہوا ہو، لیکن انہوں نے بندے کو عبرت دلانے کے لیے ایک کہانی بیان کر، ایک بادشاہ تھا، اس کا یوں بیٹا تھا، اس کو یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ بادشاہ بھی تھا بیٹا بھی تھا، ایک کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں درس عبرت ہے. تو وہ نہ عقیدے کا جز ہے، نہ وہ فرض ہے، نہ واجب ہے، ایک حکایت ہے کہ اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو. فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کوئی جھوٹ شمار نہیں ہوگا یا غلط شمار نہیں کی جائے گی، اس کی اجازت ہے. خواہے وہ اسرائیل سے بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں. ترغیب و ترہیب کے لیے، عقائد میں اعمال میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن ترغیب و ترہیب، ترغیب ہوتی ہے دین کی طرف رغبت دلانا، ترہیب ہوتی ہے برائی سے ڈرانا. تو اس کے لیے جو حکایات ہیں وہ ان سے لو یا خود کسی اور سے لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں. اور تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, من کذب علی یا مطام, جس کو پتا ہو اور پھر جانتا ہو یا جس سے شبہ بھی ہو کہ یہ حدیث غلط ہو سکتی ہے, پھر وہ میری طرف سے بیان کرے, وہ اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کرے. جو میرا نام لے کر میرا حوالہ دے کر غلط بات کرے اس کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کہیں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعاذنا اللہ منہا, اللہ کریم اپنے غضب سے پناہ دے. ون سمرت ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ ہو ول مغیرت ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث بإحداث یرى انه کذب فهو احد الکاذبین. حضرت سمرہ اور حضرت مغیرہ رضوان اللہ علیہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسی بات میری طرف سے بیان کرے جس میں خود اس کے دل میں بھی کھٹکتی ہو کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں, ظن ہو گمان ہو اسے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. یعنی کسی بات میں ذرا سا بھی کھٹکا ہو تو حضور کے حوالے سے آگے بیان نہ کی جائے جب تک تصدیق نہ ہو کہ یہ واقعی ارشاد نبوت ہے. غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات, بعض چیزیں نقل کر دیتے ہیں لوگ, بندہ سمجھتا ہے یہ صحیح ہے, یہ نہ ہو خیال ہو کہ یہ غلط بھی. ہاں یہ اگر یہ خیال صحیح ہے, پتہ چلے کہ صحیح نہیں تھی تو فوراً توبہ کرے, رجوع اللہ کرے, بتائے کہ یہ غلط تھی, یہ صحیح نہیں. لیکن اپنی آنا میں بھیڑے رکھے کہ میں نے کہا اس لیے یہی صحیح ہے, یہ بڑی زیادتی ہے, بڑا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں, کذاب ہے. ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیر خیرا یفقہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم جس سے راضی ہو جائے, جسے انعام دینا چاہے, اسے دین کی سمجھ عطا کر دے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جس کے پاس دولت بڑا اس پر اللہ راضی ہے. دولت دنیا رضائے الہی کی دلیل نہیں ہے, یہ تو فرعون کے پاس امان نمرود جنہوں نے خدائی دعوے کیے دولت پر بیٹھ کر ہی کیے, کسی بھوکے نے تو نہیں کی, مفلس نے تو نہیں کیے. ہندوؤں کے پاس, کافروں کے پاس, مشرکوں کے پاس بڑی دولت, دولت دنیا نہیں, اللہ کی رضا کی دلیل دین کی سمجھ. فرمایا جس سے اللہ راضی ہوں اور اس پر مہربانی کرنا چاہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرے. فقہ کہتے ہیں, تفقہ کہتے ہیں, دینی امور کا شعور اور سمجھ, حلال حرام کی خبر, عقائد کا پتہ, نیک بد کی تمیز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس پر راضی ہو جائے اور مہربانی کرے, چونکہ یہ آخرت کا سرمایہ ہے, اسی پر جنت کا حصول ہے, تو جس پر راضی ہو اسے جنت دیتا ہے. دنیا میں جنت کا سبب دین ہے, اور دین کی سمجھ جتنی ہوگی اتنے خلوص سے عمل کرے گا. تو فرمایا جس پر اللہ راضی ہو جائے, جس کی بھلائی چاہتا ہو, جسے انعام دینا چاہتا ہو دنیا میں, یفقہ ہو فی الدین, اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور یاد رکھو انما انا قاسم, میں تو لٹا رہا ہوں, واللہ یوتی, خزانہ رب کا ہے. ہمارے بعض دوستوں نے ایسے کھینچ تان کر دنیا پر لگا لیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں حضور دیتے ہیں, حالانکہ اسی پہلی بات میں گزر چکا ہے کہ یہ بات دنیا کے بارے نہیں, دین کے بارے. تو حضور جو دولت لٹا رہے ہیں وہ احکام شریعت ہیں, معرفت الہی ہے. دنیا کی حیثیت کیا ہے معرفت حق کے مقابلے میں؟ دنیا تو کافر کے پاس, حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں ہوتی تو کافر کو کبھی نہ دے، ایک مچھر کے پر سے بھی دنیا کی قیمت کم ہے. کیا ہوا ایک کے پاس تنو سونا ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے، کہتا ہے تو چنے کھائے گا روٹی نہیں کھا سکتا. سونے کو وہ کیا، ہیرے کیا کرے گا، ہیروں کو کھائے گا، بیٹھا رہے رکھ جواہرات سے پیٹ بھرے گا، سونے کو پیٹ میں ڈالے گا، بیٹھا رہے رکھ کر خود تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا. کھانا کم کھائے گا، دوائیں زیادہ کھائے گا. وہ یار یہ کروڑوں روپے کس کام کے، بندہ کھانا نہیں کھا سکتا اور گولیاں اور وہ کھا رہا ہے کیپسول اور وہ بھر بھر کے لپے کھا رہا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں مزے کے، لوگ حلوہ کوشت ضمیر صاحب کھا رہے ہیں اور وہ دوائیں کھا رہا، تو پھر اس دولت کا کیا فائدہ. تو فرمایا میں لٹا رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں، قاسم ہوں، بانٹنے والا ہوں. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے نا تو پرواہ نہیں کرتا کہ کس قصے میں کیا آ رہا ہے، جو ہاتھ میں آتا ہے اس کی طرف پھینک دیا، اسے دے دیا، اسے دے دیا، اسے دے دیا، جو لے لے نحال ہو گئے. فرمایا میں اللہ کی جنت لٹا رہا ہوں، آخرت بانٹ رہا ہوں، معرفت حق بانٹ رہا ہوں، دیدار الہی کے قابل کر رہا ہوں لوگوں کو، اس لیے کہ اللہ مجھے یہ خزانہ دے رہے ہیں. واللہ یوتی. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ایسے بھی کھینچ تان کر دنیا پہ لگا لیا کہ یہ وظیفہ کرو تو حضور بانٹنے والے ہیں، حضور کے نام کی یا محمد تسبیح پڑھو تو اتنی دولت میں. یار خدا کا خوف کرو، دولت تو جو حضور کو نبی مانتے نہیں ان کے پاس بھی ہے، تو پھر یا محمد سے مل گئی تو کیا فائدہ. دنیا کے کام، بچے کافروں مشرکوں کے پیدا ہو رہے ہیں، کاروبار ان کا بھی چل رہا ہے، ملازمتیں ان کے پاس بھی، حکومتیں کر رہے ہیں. یار اس وقت دنیا پہ ساری طاقت ہے ہی کافر کے پاس، اسے ان کا پیر کون ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ایک وقت میں بچے جننے والی خنزیر کی مادہ ہے. یہ پانچ سال سے لے کر اٹھارہ بیس تک بچے ایک وقت میں دیتی ہے، اس کا پیر کون ہے، کہاں سے تعویذ لیتی کہ بیس بیس بچے دیتی بھی ہے، جنتی بھی ہے، پال بھی لیتی ہے، اس کا پیر کون ہے، کس کے تعویذ سے ہوتے ہیں. او بھائی میرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بانٹ رہے ہیں اور پیر بھی وہ جو آپ کو جنت تک لے جانے کا سبب بنے، جو جنت کا راستہ بتائے. یہ اولاد رب دیتا ہے، مال رب دیتا ہے، صحت بیماری اللہ دیتا ہے، اس کے لیے کسی پیر کی ضرورت. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا کام ہو رہا ہے، جو اسے نہیں مانتے وہ انہیں بھی دے رہا ہے، اس نے ان کی روزی بند نہیں کی. دادا جان مرحوم ایک پنجابی کا شعر پڑھا کرتے تھے، پالن والا سرت حاضر کل جیاں نو پالے، اے بی ویک نہ دکے در تو رنج ہو برات نہ سارے. کسی کی روزی بند نہیں کر، کسی کے گناہ دیکھ کر اس کے رزق اس کے وسائل بند نہیں کرتا، جو اس نے دینا ہے وہ دیتا رہتا ہے، جب حساب ہوگا تو دیکھی جائے گی. تو جب یہ دنیا کافروں کو بھی مل رہی ہے تو ہمارے سر کیا مصیبت ہے، اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو، پھر اوپر ایک پیر کو بھی بٹھا لیں. یاد اتنا بوجھ اٹھانے کی کیا، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی. ہاں وہ ہمارا پیر ہے جو ہمیں بارگاہ رسالت میں لے جائے، حضور کا پیغام ہمیں پہنچائے، حضور کی اطاعت کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے، اللہ کی رضا کا سبق اور در. وہ استاد، وہ پیر، وہ ہماری ضرورت. جو پیر ہم پر مسلط ہو جائے کہ میں ہوں گا تو تجھے اولاد ہوگی، میں ہوں گا تو تیری نوکری ہوگی، یار خدا کا خوف کرو، اس سے تو پھر ہندو بچے بغیر پیر کے ان کی ہو رہی، عیسائیوں یہودیوں کی ہو رہی ہے، ان پر پیر کا بوجھ تو نہیں ہے نا، ایک اور بوجھ سر پر ڈالنے کی کیا ضرورت. اور کمال ہے، میں حیران ہوں، لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بندہ ہم سے لے کر کھاتا ہے اور ہماری مشکلیں کیسے دور کرے گا. اگر ہم شیرینیاں نہ دیں، نہ یہ ہل چلاتا ہے، نہ نوکری کرتا ہے، نہ اس کی دکان ہے، یہ کھاتا کہاں سے ہے؟ شیرینیوں سے. تو جو ہم سے مانگ کر کھاتا ہے، یہ ہمارا مشکل کشا، کس کے مشکل کشا تو ہم ہیں. پتہ نہیں کیوں اندھے ہو جاتے ہیں لوگ، کیوں نہیں سوچتے. جو شخص اپنے لیے رزق جائز وسائل سے پیدا نہیں کر سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات پوچھی جائے، کیونکہ اپنے لیے رزق کیڑا پتنگا، چڑیا، گیدڑ، بھیڑیا، شیر، کتا، بلا، جانور، ہر چیز اپنی روزی طبی فطری طریقے سے حاصل کر رہی ہے. تو یہ انسان کے رزق کا فطری طریقہ کیا ہے؟ چار طریقے ہیں: کھیتی باڑی، زراعت کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، یا مزدوری کرے. یہ چار وسائل ہیں حلال روزی کمانے کے، چار ذرائع ہیں. پانچواں کوئی ذریعہ میرے علم میں نہیں ہے، پانچواں کوئی ذریعہ جائز نہیں ہے. لوگوں سے مانگ کر کھانا، دھوکے سے لینا، رشوت لینا، سود کھانا، یہ سارے حرام ذرائع ہیں. حلال ذرائع اگر ان کو جمع کیا جائے تو یہ چار بنتے ہیں: مزدوری کر لے حلال، تجارت کر لے، ملازمت کر لے، یا کھیتی باڑی کر لے. تو جو ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، وہ کھا کیا رہا ہے؟ پھر اسے پیر یا مولوی یا مرشد بنانے کی ضرورت کیا ہے، جس کا اپنا رزق ہی ثابت نہیں کہ کوئی حلال ذریعہ تو اس کے پاس ہے نہیں. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. اصل دنیا کا لالچ ہمیں اندھا کر دیتا ہے. چونکہ ہمارا مقصد دنیا ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں دنیا داروں کے دروازے پہ لے جاتا ہے. والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے کئی راستے دکھا دیتے ہیں. مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں کہ جو خلوص سے اللہ کی رضا پانا چاہے، اللہ اسے اپنے ایسے بندوں کے پاس لے جاتا ہے جہاں اسے یہ نعمت نصیب ہوتی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الناس معادنکم معادن الذهب والفضہ، خیارهم فی الجاہلیۃ خیارهم فی الاسلام اذا فککوه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بھی کانے ہیں، جس طرح زمین میں کانے ہوتی ہیں سونے کی، چاندی کی، کسی کان سے ہیرے نکلتے ہیں، کسی سے سونا، کسی سے چاندی، لوہا بھی کان سے نکلتا ہے، سکہ بھی کان سے نکلتا ہے، کوئلہ بھی کان سے نکلتا ہے، اسی طرح انسان بھی کانے ہیں. ظاہر ہے اب کوئلی کی کان کی قیمت اپنی ہے، اب جس سے سونا نکل رہا ہے اس کی قیمت اپنی ہے، اور جس سے جواہرات نکل رہے ہیں وہ تو سونے کو بھی مات دے جائے گی، جس سے پلاٹینم نکل رہا ہے اس کی قیمت اپنی ہے. فرمایا انسانوں کی مثال بھی ایسی ہے، کسی سے انسانیت کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، کسی سے بہت زیادہ ہوتا ہے. معاشرے میں جو لوگ زیادہ مفید ہوتے ہیں وہ سربراہ آوردہ بن جاتے ہیں. تو جو لوگ جاہلیت میں قبل اسلام سربراہ آوردہ تھے، ان میں کوئی خوبیاں تھیں تو دوسروں نے انہیں اپنے سروں پہ بٹھایا ہوا تھا، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام میں بھی وہ سر آوردہ رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے، فقہ آ جائے، دین کا شعور آ جائے، دین کی نزاکتیں سمجھ لیں، تو پھر وہ ان کی اہمیت برقرار رہتی ہے. اسلام میں صرف داخلہ کافی نہیں، معرفت حق کے وسائل و ذرائع، ادائیگی، طریقہ. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی کہ اگر وہ اذا فقہ، جب انہیں فقہ کہتے ہیں شعور، جو احکام دین کو سمجھنے کے کام آتا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، ان چیزوں کا شعور جیسے فقہ کہتے ہیں. تو اگر انہیں دین کی سمجھ آ جائے تو پھر اسلام میں بھی وہ سر بالا پڑتا رہتے ہیں. علی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل اتاہ اللہ الحکمت وہو یقضی بہا ویولمہا ما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں حسد کا لفظ آیا. حسد سے معنی ایک تو حسد ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس یہ نعمت ہے وہ ضائع ہو جائے. اردو میں حسد اسے کہتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے, اسے حسد کہتے ہیں. لیکن یہ ایک کاوش ہے کہ دوسرے کے پاس ایک نعمت ہے تو بندہ محنت کرے کہ یہ مجھے بھی مل جائے. ایک دوسرے کے پاس ایک اچھی چیز ہے تو بندہ محنت کرے, تلاش کرے, اس نے کیسے پائی, اس کا طریقہ کیا ہے, میں بھی وہ اختیار کروں, میں بھی محنت کروں اور میں بھی اس جیسا بن جاؤں. تو فرمایا ہر کام میں اسے ہم اپنی زبان میں تو ریس کہتے ہیں نا, فلاں فلاں کی ریس کرتا ہے, اس جیسا بننا چاہتے ہیں. تو میں کسی کام میں یہ خواہش اچھی نہیں سوائے دو باتوں, دو باتوں میں یہ کرنی چاہیے, خواہش کرنی چاہیے کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں یا اس سے آگے نکل جاؤں. کن دو باتوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک کسی بندے کو اللہ دولت دے, حلال وسائل سے دے, جائز دولت دے, پھر اسے توفیق دے کہ وہ حلال اور جائز جگہوں پر خرچ بھی کرے, اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے. اس کی ریس کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی دے, پھر یہ نہیں کہ بیٹھ کر وہ آ جائے. جو اس نے محنت کی, جس طرح اس نے حاصل کی, تم بھی وہ محنت تلاش کرو, وہ ذرائع تلاش کرو, محنت کرو, اس سے زیادہ کما لو اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو فرمایا یہ اچھا مقابلہ ہے, یہ کرنا چاہیے. اور دوسرا مقابلہ ہے کہ اللہ نے کسی کو عطا اللہ الحکمہ, اللہ نے کسی کو دانش مندی دی, یعنی اپنی ذات کی معرفت اور اپنی مرضیات کے علم کی سمجھ دی. حدیث پاک میں یا قرآن میں, قرآن بھی لب اولی الالباب دانش مند عقل مند کا لفظ آیا ہے, یہاں بھی حضور نے فرمایا اللہ نے جسے حکمت دانش دی. ان سے مراد قرآن و حدیث سے یہ ہے, قرآن اور حدیث دانش مندی کہتے ہیں معرفت حق کو سمجھنے کی استعداد, مرضیات باری کو جاننے کی استعداد, احکام شریعت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اور اس کی دیدار. تو فرمایا اس بندے کی ریس کرنی چاہیے, یار اس نے اتنا اس نے حفظ کر لیا, میں بھی کروں, اسے تفسیر آتی ہے میں بھی سیکھوں, اسے اتنی حدیثیں یاد ہیں میں بھی کروں, اسے تو یار اتنی فقہ آتی ہے یہ مفتی بنا ہوا ہے, میں بھی دو سال چار سال کہیں لگوں میں بھی بن جاؤں. اس لیے نہیں کہ لوگ مفتی کہیں, اس لیے کہ دین کی سمجھ آ جائے, اس پر عمل کر سکوں, دوسروں کو سمجھا سکوں. تو فرمایا اس معاملے میں مثبت مقابلہ ان دو معاملوں میں کرنا چاہیے. جب اسے اللہ دین کی سمجھ حکمت دانائی دے اور پھر وہ لوگوں کو بت یکزی بیا اسے فیصلے کرتا ہو, لوگوں میں وہ دانش بانٹتا بھی ہو, ویعلمہما اور دوسروں کو تعلیم بھی کرتا ہو, علم بھی بانٹتا ہو, فیصلے بھی کرتا ہو, رہنمائی بھی کرتا ہو اور وہ علم بھی بانٹتا ہو دوسروں, تو اس میں اس کی ریس کرنی چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا ثلاثہ من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے, عمل کا موقع ختم ہو گیا, اب نتائج بھگتنے کو تیار ہو جائے. عمل کے نتائج نیک تھے تو نیک نتائج, برے عمل تھے تو برے نتائج. لیکن تین عمل ایسے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں, اسے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے, وہ جاری رہتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تن جاریہ، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے اللہ کے نام پر، صدقہ کر جاتا ہے جو گاڑی جاری رہتا ہے، کسی نے اسپتال بنا دیا، راستہ بنا دیا، کوئی کنواں بنا دیا، تالاب بنا دیا، کوئی اور مخلوق کے بھلے کا، نیکی کا کام کر دیا، جو بعد میں بھی چل رہا ہے لوگوں کو بھلا، جتنے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے اتنا اس کو ثواب پہنچ رہا ہے، جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا. او علم ينتفع به، یا پھر وہ عالم جس نے بہت سے شاگردوں کو پڑھا دیا، پھر وہ تو فوت ہو گیا، وہ آگے پڑھا رہے ہیں، اگلے آگے پڑھا رہے ہیں، اگلے آگے، جب تک علم چلتا رہے گا اس کا ثواب، اس کا یہ عمل جاری ہے، جتنا وہ بڑھتا جائے گا اتنا ثواب اس کو ملتا جائے گا. تو پھر اہل علم کی فضیلت تو بڑی ہوگی، یہ تو بڑا انعام ہے اللہ کا. یا پھر نیک اولاد، کسی کی اولاد نیک ہو، اور یدعو لہو، جو صرف اپنی دال روٹی میں نہ لگی رہے، اللہ کی عبادت کرے اور اس میں اپنے والدین کے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے بھی دعا کرتی ہو، اس کے لیے اس کے نیک بچے نیک عمل کرتے ہوں تو ان کا اجر بھی اسے ملے گا، کہ اس کی تربیت تھی، اس کے وجود کا حصہ ہے اولاد، گویا وہی عمل کر رہا ہے اسے اجر ملے گا. اسی طرح اگر اولاد ظلم کرتی ہے تو والدین سے وہاں پوچھا جائے گا، وہ یہ ثابت کر سکے اللہ میں نے تمہیں حلال حرام بتایا تھا، نیکی بدی بتائی تھی، اب یہ مرضی سے کر رہے ہیں تو بری ہوں گے. ورنہ جو شابہ شابہ کر کے مر جاتے ہیں وہ والدین بھی پکڑے جائیں گے کہ تم نے یہ سکھا کر آئے، برائی بھی ساتھ بھگتنی پڑے گی. ہاں کوئی والد نیک تھا، وہ عمل تھا، عقیدہ صحیح تھا، اولاد کو بھی سمجھاتا تھا، انہوں نے نہیں مانی تو وہ خود ذمہ دار ہے، اور یہ حقیقت اللہ سے تو چھپی ہی نہیں، وہ جانتا ہے. تو فرمایا صالح اولاد رہ گئی ہے، نیک اولاد اللہ کی عبادت کرتی ہے، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو اپنے والد کو ماں کو نہیں بھولتے، ان کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، تو وہ نیکی بھی یہ تین اعمال کی نیکیوں سے پہنچتی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور اللہ صالح. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا لا تقبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وهدرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين فألحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا رب.